बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफ़ा हमने आयात की तिलावत कर ली थी, मगर कुछ तफसीर और तर्जमा बाकी रह गया था। आयत नंबर 78 की तफसीर हुई थी और आयत नंबर 79 की तफसीर कुछ हुई थी, आधी हो गई थी। हमें तहज्जुद भी नाफिलतन लग असा अन यबअथक रब्बुका मकाम महमूदा, इसका माना नहीं हुआ था बयान, और उससे आगे भी जो आयात है उनका भी नहीं हुआ था। जो आगे जहाँ तक आज हमने इंशाल्लाह पढ़ना है वहाँ तक थोड़ा सा आगे जी पढ़ लें। हमने आखिरी दफ़ा जो तलावत की थी, इज्तमाही तलावत, वो आयत नंबर 82 तक की थी। तो आयत नंबर 82, 83 और 84 इन دو آیتوں کی طرح تلاوت کر لیں انشاءاللہ یہاں تک کا جو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كان يئوسا قل كل يعمل۔ اب یہاں پہ دیکھیں دونوں قاف آ رہے ہیں، پہلا قینچی والا قاف ہے قل، اور دوسرا باریک قاف ہے قل۔ تو قل كل يعمل على شاكلته ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ صدق الله العظيم۔ تھوڑا سا میں دہرا دیتا ہوں، پچھلی دفعہ جو درس ہم نے روکا تھا کہ میں نے لیلی وتحدد بھی نافرہ تلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ تحجد کو ادا فرمائیں، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرمایا کہ یہ آپ کے لیے ایک زائد عبادت ہے۔ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کیا ہے؟ ویسے ترجمہ پیچھے ہو گیا تھا، دوبارہ دوبارہ بھی ہو جائے گی ان شاء اللہ۔ تو عسى ان یبعثک، یبعث کہتے ہیں مبعوث کر دینا، فائز کر دینا۔ عسى امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو فائز کر دے گا، مقام محمود، مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ مقام محمود یہ قیامت کے دن خاص مقام ہے جو اللہ کے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم آج کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور یہ مقام محمود جو ہے وہ اس میں کیا ہوگا؟ اس مقام محمود پہ سے مراد جمہور مفسرین کے ہاں اس مقام پہ آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات کا کھڑے ہو کر اللہ کے آگے شفاعت کرنا ہے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ منصب عطا ہوگا۔ اس کے تفصیل اور پس منظر تھوڑا سا احادیث کے واقعہ کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالی شانہ نے جس وقت قیامت کا حکم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، اور سب انسان اپنے اپنی قبروں سے نکل کے میدان حشر کے اندر جمع ہو جائیں گے، سورج سرانیزے پہ آ جائے گا، تو لوگ سارے آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے سے آخری انسان تک سب لوگ کھڑے ہوں گے، اور سب لوگ پریشان ہوں گے بہت۔ کیوں پریشان ہوں گے؟ اس وجہ سے کیونکہ سورج کی تپش کی وجہ سے، اللہ جل شانہ کے جلال کی وجہ سے، اللہ کا جلال بہت زیادہ ہوگا، اللہ کے جلال کی وجہ سے، سورج کی تپش کی وجہ سے جہنم، پل صراط اور سب ہولناکیاں جمع ہوں گی گھبراہٹ، اور اس کی وجہ سے تو لوگ جو ہیں وہ چاہیں گے کہ اللہ شانہ حساب جلدی جلدی ہمارا شروع کرے۔ تو لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، جا کے ان سے سفارش کریں گے کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ ہمارا حساب کتاب شروع کرے۔ بخاری شریف روایت ہے اور بھی حدیث بار کا کتاب میں یہ حدیث آئی ہے اور طویل حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ شان ہوں حضرت آدم علیہ السلام انکار فرمائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں مجھ سے جو خطا ہوئی بھول ہو گئی جو مجھ سے بھول ہو گئی تو میں اس بھول کی وجہ سے میں تو اللہ سے نہیں کروں گا. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی تو میں بھی نہیں اللہ تعالیٰ شان کے آگے سفارش کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں مجھ سے مکہ مار کے وہ قتل ہو گیا تھا, میں بھی نہیں مارا گیا تھا تو میں نہیں سفارش کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, حضرت مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے, سب کے سب معذرت کر لیں گے, حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کے پاس تمام لوگ جمع ہوں گے اور آپ علیہ السلام پھر اس مقام محمود پر تشریف لے جائیں گے اور اس مقام محمود پہ جا کر آپ علیہ السلام سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں گر کے اللہ کی ایسی تعریف بیان کریں گے کہ آج تک کسی نے ایسی تعریف نہیں بیان کی ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے شاہ ہوگا کہ سل آپ سوال کیجئے جو آپ کو چاہیے اور پھر آپ علیہ السلام سفارش فرمائیں کہ اللہ حساب شروع کر دے. اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ شانہ بخاری شریف روایت سے اتنے تذکرہ ہے تو جو اللہ تعالیٰ شانہ وہاں پہ جب حساب شروع کرے گا اور آپ علیہ السلام کی سفارش سے شروع کرے گا تو یہ آپ علیہ السلام کی شفاعت ہے. شفاعت کی پانچ قسمیں ہیں, شفاعت کی پانچ قسمیں ہیں. ان میں سب سے پہلی قسم یہ شفاعت عامہ ہے, یہ تمام انسانوں کے لیے کہ بھئی آپ علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے اللہ نے حساب شروع کیا تو یہ شفاعت عامہ ہے. شفاعت کی دوسری قسم کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی شفاعت کی وجہ سے بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ جل شانہ ان کو بلا حساب کے جنت عطا فرما دے گا. یہ شفاعت کی دوسری قسم ہے. شفاعت کی تیسری قسم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کیا ہوگا, جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی شفاعت کی وجہ سے ان کے جنت میں درجات کی ترقی ہو جائے گی. یہ تیسری شفاعت. اور چوتھی شفاعت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات شفاعت فرمائیں گے اور جو ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ نے دوزخ کا جہنم کا فیصلہ فرما دیا ہے تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ ان کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا, جس کو بخاری شریف کی روایت ہے کہ شفاعتی امتی لامتی اہل القبائر کما قال علیہ السلام کہ میری شفاعت جو ہے لامتی میری امت کے اہل قبائل کے لیے ہے, میری امت کے اہل قبائل کے لیے میری شفاعت ہے, یعنی وہ لوگ جن سے کبیرہ گناہ ہو گئے. تو یہ جو شفاعت کا تذکرہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن سے کبیرہ گناہ ہو گئے اور ان کے لیے اس کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو آپ علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے اللہ جل شانہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا. یہ چوتھی شفاعت ہے. پانچویں شفاعت وہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے ان کے لیے شفاعت آ گئی, لیکن اس کی وجہ سے تب بھی اس شفاعت کے باوجود بھی وہ جنت میں نہیں جا سکے, یعنی گناہ زیادہ ہیں, اتنے زیادہ گناہ ہیں, چاہے قبیلہ ہیں جو بھی ہیں تو قبیلہ ہی گناہ زیادہ مضر ہوں گے, صغیرہ بھی ہیں تو یہ گناہ اتنی تعداد کے اندر زیادہ ہیں کہ آپ علیہ السلام کی شفاعت کے باوجود جو ہے ان کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکا. لیکن ان میں توحید ہے, یعنی وہ اللہ کو ماننے والے ہیں, امت کے وہ لوگ کہ اللہ کو ماننے والے ہیں, ایمان کلمہ پڑھا ہے, مسلمان ہیں, تو لیکن اب گناہوں کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو آپ علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ جو دوزخ کا ان کا جس درجے کا فیصلہ ہوا اس میں تخفیف ہو جائے گی, اس میں کمی ہو جائے گی. کہ اگر دوزخ کے سات درجے میں سے کوئی اگر چھٹے درجے میں ہے تو تخفیف کی وجہ سے ان کے لیے پانچویں درجے میں چلا جائے, تو چوتھے میں چلا جائے, دوسرے میں چلا جائے, پہلے میں چلا جائے, یعنی عذاب کے نہ تخفیف. یہ پانچوں قسم کی شفاعت ہے اور یہ پانچوں قسم کی شفاعت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, کون ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کرے گا الا بإذنہ, مگر اللہ کی اذن سے. تو شفاعت 100% اللہ کی اذن سے, اللہ کی اجازت سے ہے, اللہ کی اذن سے اجازت سے آپ علیہ السلام شفاعت کریں گے اور اللہ ہی کے اذن سے, اللہ ہی کی اذن سے اس امت کے علماء جن کے لیے اللہ جل شانہ ہر عالم نے جس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقام ہوگا या तो वो भी शफात करेंगे, हत्ता के जिसे मार्का में आता है मुस्लिम शरीफ कि मेरी उम्मत में से एक शख्स ऐसा होगा कि जिसकी शफात की वजह से कबीला मुजर के कबीला मुजर बहुत बड़ा अरबी में अरब में कबीला था कि उसके अफराद के बकदर अल्लाह जल्ला शानहु लोगों को जहन्नम से रिहाई नसीब कर देंगे। अब आप अलैहिस्सलाम की शफात भी होनी है और फिर आप अलैहिस्सलाम की शफात तो ज्यादा बड़ी है, फिर उलमा की शफात की क्या जरूरत रहेगी। और जैसा कुरान करीम के अंदर हुफाज की शफात का भी तस्करा, हदीस मुबारका में हाफिज की शफात का तस्करा आया है। एक रवायत में आया कि उलमा में से बाज़ को जिसको अल्लाह तआला शानहू चाहेगा, जिसका जो अल्लाह के यहाँ मुकाम होगा, और तो 400 लोगों की शफात का हक दिया जाएगा कि अपने खानदान या जानने वालों में 400 लोगों की सिफारिश करे, शफात करे। अब आप अलैहिस्सलाम भी शफात करेंगे, उलमा भी करेंगे, आप अलैहिस्सलाम की शफात के होते हुए उलमा की या हुफाज की या हाफिज की शफात की क्या जरूरत रह जाती है। आप अलैहिस्सलाम की शफात तो काफी है उसको जहन्नम से निकालने के लिए। तो खालिद नाना पानीपति रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि असल में सूरत इसकी ये होगी कि जो हुफाज की और उलमा की शफात है ये आप अलैहिस्सलाम के वास्ते से ही होनी है कि ये अपनी अपनी दरख्वास्त पेश करेंगे आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में, या रसूलल्लाह इसकी भी सिफारिश फरमा दे, इसकी भी सिफारिश फरमा दे। और आप अलैहिस्सलाम की फिर उस सिफारिश से, यानी ये अल्लाह जल्ला शानहू के इज़्ज़त से ही होगा, और अल्लाह जल्ला शानहू के इज़्ज़त से जो हाफिज के बारे में कहा गया कि अपने खानदान के उन 10 लोगों के बारे में शफात करेगा जो हाफिज अमल करने वाला है जिनके लिए जहन्नुम का फैसला हो गया, तो ये इस तरह से शफात करेगा तो फिर उसमें कोई तारुज नहीं आता। मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि अल्लाह के नबी अकरम अलैहिस्सलाम ही इरशाद फरमा दें, बल इसमें हदीस मुबारक में कोई खास तसरी नहीं है कि ये तावील तफ़्तीक देने की ही सूरत है कि जो मुफस्सरीन ने दी कि ये भी सूरत हो सकती है कि आका अलैहिस्सलाम ही इरशाद फरमा दें या अल्लाह ही इरशाद फरमा दें कि फलां हाफिज को या फलां आलिम को कि तुम इतने के शफात कर लो, आप अलैहिस्सलाम के साथ मुआवनत के अंदर वो भी शफात कर ले, वो भी हो सकता है। आप अलैहिस्सलाम खुद से कह देंगे जाओ तुम जाके इतने 10 बंदे ले आओ और 10 बंदों के लिए भी तुम शफात करना चाहते हो, रहे हो वो अल्लाह ही जाने। लेकिन बहरहाल शफात एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बरहक है, अहदीस मुबारका में उसका तज़करा है, कुरान करीम से उसका सबूत है, इसमें कोई शक नहीं कि शफात अल्लाह के इज़्ज़त से है। इसलिए रोज़ा अकदस के ऊपर जो हाज़री हम जब देते हैं तो शफात की दरख्वास्त करनी चाहिए कि या रसूलल्लाह मेरी शफात क़यामत के दिन फरमाइएगा और मुझे मत भूलिएगा क़यामत के दिन, और मेरी शफात आप फरमाइएगा। और इसी तरह अज़ान के बाद जो हम दुआ मांगते हैं तो दुआ के जो अल्फाज हैं वो तो आते मोहम्मद मकाम महमूदा तक के अल्फाज हैं, तो मकाम महमूद में हम जो अल्लाह जल्ला शानहू से दुआ मांगते हैं तो इंशाल्लाह उस दुआ के पढ़ने की वजह से भी अल्लाह जल्ला शानहू उसकी रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह जल्ला शानहू बाज़ दुरूद शरीफ ऐसे हैं, हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स एक दफ़ा ये पढ़ता है अल्लामा अंजिलुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमुल क़ियामा अल्लामा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अंजिलुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमुल क़ियामा के, तो उसके लिए मेरी शफात लाजिम हो जाती है। कुरान करीम का शफात करना भी है, कुरान करीम का शफात करना भी है, खुद कुरान का शफात करना भी है कि सूरह अलिफ लाम मीम सजदा के बारे में और सूरह तबारक अल्लज़ी के बारे में जैसे हदीस में आता है कि ये कब्र में भी करेंगे अल्लाह के आगे और क़यामत के दिन भी, अगर उस शख्स के बारे में जहन्नम का फैसला होने लगा तो ये अल्लाह से सिफारिश करेंगे कि अल्लाह को जहन्नम में मत भेज। इसी तरह से वो बच्चे भी सिफारिश करेंगे कि जो पैदा होते साथ खुद हो गए, हदीस मुबारका में फरमाया गया कि ये बच्चे जो हैं जो पैदा होते साथ फौत हो गए या पैदा ही मुर्दा हुए, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, जितने ज़्यादा हैं उतने ज़्यादा ये दोज़ख के और माँ बाप के दरमियान में आड़ बन जाएंगे, पकड़ लेंगे क्योंकि अल्लाह अपने माँ बाप को पकड़ लेंगे और कहेंगे अल्लाह इनको दोज़ख में मत जाने दो, अल्लाह इनकी सिफारिश कबूल करेगा। जी मैं
जो आखिरी दर्जा था जिसमें था कि वो शफात नहीं, मतलब दर्जा कम हो जाएगा दोज़ख का,
وہ آخر کار نکال لیا جائے گا، آخر کار تو نکال لیا جائے گا لیکن اس وقت تخفیف ہو جائے گی، جلدی چھٹائی چھوٹ مل جائے گی. یعنی یہی سمجھے نا، جیسے ہمارے یہاں جیلوں میں ہوتا ہے کہ کسی کی 10 سال کے مشقت ہے تو کم ہو کے 8 سال ہوگی، تو 8 سال بعد رہائی مل جائے گی بجائے 10 سال کی. جی یہ تو حدیث مبارکہ میں واضح ہے کہ اللہ جل شانہ دوزخ کے اندر جو بھی ایسا شخص جائے گا جو کہ مسلمان ہے، جس کے دل میں کلمہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، تو وہ آخر کار اپنے سزا بھگت کے جہنم سے نکال لیا جائے گا. لیکن وہ جو آخر کار نکالا جائے گا وہ کتنے اربا سال ہوں گے، کتنے اربوں سال ہوں گے، کتنے خربوں سال ہوں گے، وہ اللہ ہی کو جانا پتا ہے. اور دوزخ کا تو ایک لمحے کا جو عذاب ہے ہم وہ سہنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور اللہ سے ہم اللہ کے عذاب کی پناہ مانگیں گے، اور اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگیں گے، اللہ سب کو بچائے. وقل رب ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. جو یہ آیت ہے اس کا ترجمہ دیکھیے گا، یہ ادخل اردو میں ہمارا استعمال ہوتا ہے داخل کرنے کے معنی میں، رب کا معنی واضح ہے، صدق سچائی کو کہتے ہیں، خروج نکلنے کی جگہ نکالنا اور نکلنا ہے، اور اخراج میں نے فلاں کا اخراج کر دیا ہے، میں نے فلاں کو نکال دیا ہے، تو اخراج جو ہوتا ہے نکالنا ہے، اسی سے اخرجنی ہے یہاں پہ. اور وجہ علی ملدن کا سلطان نصیرہ، کہ اللہ میرے لیے واضح دلیل بنا دیجئے. وقر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب ادخلنی، داخل کر دے، مدخل صدق سچائی کے ساتھ داخل کر دے، سچائی کی جگہ پہ داخل کر دے. واخرجنی مخرج صدق، اور اللہ مجھے سچائی کے ساتھ نکال دیجئے. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہ میرے لیے واضح دلیل نہ دے. اس آیت کا تعلق ہجرت سے ہے، خود نبی کرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، مقام کرما میں تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے تعلیم دی کہ آپ نے رب دعا مانگے کہ ارسلنی مدخل صدق، مدخل صدق سے مراد مدینہ منورہ ہے، کہ اللہ سچائی کی جگہ. مدینہ منورہ کو قرآن میں سچائی کی جگہ یہ جو کہا گیا، سچائی کی جگہ کیوں کہا گیا مدینہ منورہ کو؟ حدیث مبارکہ فرمایا کہ مدینہ کے اندر جو مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا کہ ایمان جو ہے وہ سمٹ کے مدینہ میں آتا ہے، مدینہ منورہ اپنے اندر منافق کو زیادہ دیر ٹھہر نہیں دیتا. جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ مدینہ منورہ میں یہ نہیں کہ جا نہیں سکتا، چلا جائے گا، زیادہ دیر وہاں ٹھہرے گا نہیں، زیادہ دیر وہاں پہ کچھ عرصہ، زیادہ کچھ عرصہ تو ٹک جائے گا لیکن کچھ عرصے بعد وہاں سے چلا جائے گا. تو مدینہ منورہ جو ہے وہ، اس لیے شارحین حدیث لکھا کہ یہ ایمان کی کھٹالی ہے، یعنی کیا مطلب کہ کھرا کھوٹا الگ کرنے والی جگہ ہے مدینہ منورہ. اور کہا کہ آپ دعا مانگیں اللہ سے کہ اللہ مجھے داخل کر دے سچائی کی جگہ پہ، اور نکال دے مجھے سچائی کی جگہ سے. سچائی کی جگہ دوسری جو سے سچائی کی جگہ کہا گیا ہے، سچائی کی جگہ سے نکالنے کا کہا گیا، یہ مکہ مکرمہ ہے، کہ مکہ مکرمہ سے اللہ جل شانہ مجھے اللہ سچائی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اللہ مجھے نکال دے. اور علی ملت ان کا سلطان نصیرہ، اور مدینہ منورہ میں میرے لیے قوت اور واضح دلیل بنا دے. چنانچہ اللہ جل شانہ نے ایسے ہی کیا، آپ علیہ السلام قوت اور غلبہ حضرت کے بعد اللہ جل شانہ نے عطا فرما دیا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوئے، اور 10 سال 8 سال کے بعد فتح مکہ ہو گیا، اور 10 سال کے عرصے کے اندر پورا جزیرہ عرب کے اندر اسلام، جزیرہ عرب جزیر نبو ہو گیا، اور حجت الوداع کے موقع پہ سارا عرب جمع ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے تلے.
نصرت جو ہے وہ نصیرہ سے ہے.
جی نصرت نصیرہ سے، مدد کرنا، ایسی سلطانہ دلیل ہے و طاقت، ایسی طاقت جو کہ مدد والی طاقت ہو، وہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کر دے. ان دونوں آیتوں کا ہم سے اقل جال حق و زحق الباطل، ابھی میں تطبیق پہ آ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، ان تینوں آیتوں کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارا کیا تذکرہ ہے. اقل جال حق و زحق الباطل، زحق الجا کا مطلب ہوتا ہے آنا، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، زحق الباطل اور باطل چلا گیا ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جو اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پہ آپ علیہ السلام اس آیت کو پڑھتے جا رہے تھے اور ایک ٹہنی سے بتوں کو گراتے جا رہے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے قل جاء الحق زہق الباطل. اور قرآن نے ابھی فتح مکہ سے یعنی آٹھ نو سال پہلے اللہ نے یہ فتح مکہ کی یہ بشارت اس آیت زمن میں دے دی تھی قل جاء الحق زہق الباطل. اب وہ جو حق اس وقت تو حق کا آنا اور زہق الباطل جس وقت مکہ مکرمہ میں یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو بالکل کوئی صورت نہیں تھی کہ یعنی بالکل امام کو تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ مسلمانوں کی اس وقت کیفیت کیا تھی. بالکل پس رہے تھے, ہجرت ابھی نہیں ہوئی تھی اور بالکل کوئی ساتھ قوت نہیں تھی, اور اللہ کی آیت نازل ہو رہی ہے قل جاء الحق وزہق الباطل, حق آ گیا اور باطل چلا گیا. تو اب بظاہر کتنا دن دیکھا ایمان کا سودا اللہ نے کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ. وہ تو کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ کہاں مدد آ گئی, ہم تو اعلانیہ ہم تو بالکل اس پر قسمہ پرسی میں ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, اور اتنی کہ ہمیں ہجرت یہاں سے کرنی پڑی. تو لیکن اللہ نے فرمایا تھا اس وقت قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, بے شک باطل کو چلے جائے. لیکن ایمان بالغیب صحابہ کرام رضوان اجمعین کا ایمان ایسا ہی تھا کہ ان کو جیسے فرماتے ہیں کہ جنت جنت ہمارے سامنے آتے تو ہمارے ایمان میں ذرا برابر بھی اضافہ نہ ہو, کہ ہمارا ایمان اتنا کامل ہے کہ اگر جنت حقیقی طور پہ ہمارے سامنے آ بھی جائے تو فرق اس کو پڑے کہ جس کو پہلے ایمان کچا ہو اور جنت مشاہدہ کرنے کے بعد اس کی ایمان ترقی ہو جائے, تو ہمارا ایمان تو پہلے ہی درجے پہ ہے کہ جنت سامنے آ بھی جائے, جہنم سامنے آ بھی جائے تو ہمارے ایمان میں کوئی مزید ترقی نہ ہو, تو پہلے اپنے عروج پہ ہے. ننزل القرآن امام و شفاء و رحمۃ للمؤمنین, اور ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ما و شفاء, جو شفا ہے کس کے لیے؟ اللہ نے فرمایا و رحمۃ للمؤمنین, شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے, کس کے لیے؟ مؤمنین کے لیے. ولا یلد الظالمین الا خسارہ, اور ظالموں کے لیے نہیں ہے مگر زیادہ ہوگا مگر خسارہ. یہ جو قرآن میں کہا گیا کہ ہم نے قرآن میں نازل کیا گیا ہے شفا کو, یہ شفا کون سی شفا ہے؟ یہ دونوں طرح کی شفا ہے, یہ دلوں کے امراض کے لیے بھی شفا ہے اور یہ جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے روحانی امراض کی جو شفا, جس کے لیے اثر قرآن کو اتارا گیا, قرآن تعویذ بنانے کے لیے تعویذ پھیلانے کے لیے تو نہیں اترا تھا. قرآن کا جو مقصد تھا وہ دم درود کرنا تو نہیں تھا, یہ تو نہیں تھا کہ ہم رخصتی کے موقع پہ قرآن کے سائے کے اندر بیٹی کو رخصت کر دیں اور اسے پہلے خوب دبا کے ناچ گانا بھی کر لیں, ڈھول ڈھمکے بھی کر لیں اور سب کچھ کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے نا کہ چلیں جی اب قرآن بھی اوپر سے نہ کہ قرآن کے سائے میں رخصت کریں. قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے, قرآن کی تعلیمات کے سائے میں رخصت کریں. قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے سائے میں رخصت کریں گے تو برکت ہوگی, صرف محض قرآن اوپر کر دینے سے کیسے برکت ہوگی؟ کہ جب آپ سارے کام قرآن کے خلاف کر رہے ہیں, پیچھے مخلوط شادی کی محفل کر رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, دبا کے ناچ گانا ہو رہا ہے, رسمیں ہو رہی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک بیہودہ جو کہ ہندوؤں سے مشابہت ہیں, ہندوؤں کے ہندوانہ رسمیں ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم یہ کہیں کہ جو ہے نا اسراف ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کہیں کہ سر جی برکت ہو جائے گی. تو قرآن کا جو نزول ہے وہ تعویذ کے لیے نہیں, اگرچہ قرآن میں یہ میں نے کہا کہ حدیث مبارکہ سے ثبوت ہے, ایک صحابی تھے وہ جا رہے تھے کسی دوسرے کو بچھو نے کاٹ لیا, تو وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کیا اس, اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. اسی طرح سے بے شمار واقعات ہیں کہ کچھ پڑھا اور پڑھ کے دم کیا قرآن کریم میں سے اور وہ اللہ تعالیٰ شان کو شفا دے دی, جادو کے طور کے توڑ کے لیے بھی, ویسے جسمانی امراض کے توڑ کے لیے بھی الحد اللہ شاہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے جسمانی امراض کی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن قرآن جسمانی امراض کی شفا دینے کے لیے نازل نہیں ہوا. اس کا اصل تو مقصد وہ دلوں کے جو روگ ہیں اور دلوں کے جو روحانی امراض ہیں ان کی شفا دور کرنی ہے, اور وہ تو قرآن کو سیکھنے سے اور سمجھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے ہی ہوگا. قرآن کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے, بے شک باعث ثواب ہے, ہر ہر حق پر نیکی ملے گی, بالکل ملے گی. کسی شخص نے اگر صرف تلاوت کی, قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا, اس کو بے شک ہر ہر حرف پہ ایک نیکی ملی, اس کو ثواب ملا, اس کا وہ پڑھنا بھی رہے گا نہیں. وہ بھی مقاصد نبوت میں سے, یہ بھی عام طور پہ ایک ہمارے یہاں غلط فہمی پہ جاتی ہے کہ بھی قرآن پڑھنا سمجھ کے پڑھو، بے سمجھے کیا فائدہ، یہ جملہ غلط ہے، بے سمجھے کیا فائدہ، قرآن کو بے سمجھے بھی پڑھو گے تو تب بھی پڑھو گے، تلاوت کرو گے تو ہر حرف پہ نیکی ملے گی، اجر ملے گا، مقاصد نبوت میں سے ویتکو علیہ آیات ہی مستقل ایک مقصد نبوت بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، ایک نہیں بے شمار صحابہ ہیں جس سے تلاوت سن کر مسلمان ہو گئے کہ یہ کیسا قرآن ہے، غیر مسلم جن کو قرآن کا بالکل معنی نہیں پتا، صرف قرآن کی وہ تلاوت سن کے کہ یہ کیسا قرآن ہے، دلوں کو کھینچتا ہے اور دلوں کو بالکل بے چین کر دیتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، تو قرآن کی تلاوت مستقل ایک مقاصد نبوت میں سے مقصد ہے، باعث برکت ہے، ضرور کرنی چاہیے، دلوں کے روگ کا علاج ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کو بھی سیکھنا چاہیے، معانی کے سیکھنے سے بالکل ہمیں انکار نہیں ہے، قرآن کے اوپر عمل تبھی ہوگا جب معانی کو سیکھو گے، ہم یہ کلاس ہی صحیح کر رہے ہیں کہ بھائی قرآن کے معانی کو سیکھیں اور ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، لیکن صرف میں اس بات کی درستی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ وہ بے فائدہ ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں، تلاوت بھی بے فائدہ نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، تلاوت بھی کرے سیکھے بھی، دونوں کام کرے نا، قرآن کو ترجمہ بھی سیکھے لیکن خود نہ سیکھے، استاد کے پاس آئے پڑھے۔
پچھلی آیت میں زہوکا کا آیا ہے، یہ زہوکا کا کیا مطلب؟
بھاگ جانے والا، چلے جانے والا، زہاق الباطل، چلا گیا، زہوک چلا گیا، کل جا الحق زہق الباطل، بحق آ گیا اور باطل چلا گیا، ان الباطل کانا زہوکا۔ اب ورحمت اللہ جد غالب نے اللہ خسارہ، اور اللہ نے فرمایا کہ قرآن سے مومنین تو رحمت اور شفا لے لیں گے جن کا ایمان ہوگا، لیکن جو کفار ہوں گے اور جو ظالم ہوں گے، ایسا یاد، اللہ نے کفار کا لفظ استعمال نہیں کیا، عجیب بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا والا یزید کافرینا، اللہ نے کفار کا نہیں ذکر کیا، اللہ نے ظالموں کا ذکر کیا ہے، کیوں ذکر کیا ہے کہ ایسے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَلَا يَظْلِمُونَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ظالم کے اندر ہر وہ شخص شامل ہے جس کو قرآن سے انعاد ہے یا قرآن کو اپنے غلط مطالب کے تحت نکال رہا ہے، قرآن سے بجائے ہدایت لینے کے اور شفا لینے کے وہ قرآن اپنے دیکھیں، ایک ہے کہ میں قرآن کے عقیدے کو لے، قرآن سے تعلیم کو اپنی زندگی میں لے کر آؤں، ایک یہ ہے کہ میں اپنے عقیدے کے مطابق قرآن کی تعویل کر رہا ہوں، قرآن کی تفسیر کی بدل رہا ہوں، دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، میں نے اپنا ایک عقیدہ تراش لیا اپنی سمجھ کی بنیاد کے اوپر، اپنے فہم کی بنیاد کے اوپر، اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر، اور پھر میں قرآن کی ہر وہ آیت جو میرے مزاج اور میرے عقیدے اور میرے بیان کرتا مطلب کے خلاف ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں یہاں پہ یہ بات یوں نہیں لگتی ہے، یہاں پہ یوں ہونا چاہیے، یہ کہہ کے میں پکڑ کے تفسیر کی ٹانگے توڑنا شروع کر دوں، تو دیکھیں یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ اس قرآن سے ایک قوم گمراہ بھی ہوگی اور ایک قوم ہدایت پہ بھی جائے گی، تو جو قوم گمراہی بھی جائے گی وہ یہ ہے کہ قرآن کے عقیدے تو ہم نے لینا ہے، قرآن کی تعلیم جب قرآن بیان کی گئی اس کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے، نہ کہ اپنی سوچ کے مطابق قرآن کو بدلنا ہے، آج کا زمانہ ایسا ہے، آج کا زمانہ خاص طور پہ ایسا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر ایک مثال لکھی ہے کہ ایک بڑھیا تھی، اور ایک بڑھیا کے پاس اس نے کبھی باز دیکھا نہیں تھا، عقاب دیکھا نہیں تھا، اس نے زندگی پہلی دفعہ عقاب دیکھا، اس نے کہا وہ ہو یہ کیسا عقاب ہے، اس کی تو چونچ مڑی ہوئی ہے، اس کے ناخن بھی مڑے ہوئے، لا میں اس کی نا درستگی کرتی ہوں، اس نے بغیر کینچی لی، کینچی لے کے اس کے ناخن کاٹ دیے، اور پھر اس نے کہا کہ تو چونچ بھی مڑی ہوئی ہے، کھاتا کیسے ہوگا، اس نے بڑی اس کی چونچ بھی کاٹ دی، ناخن بھی کاٹ دی، اور پھر کہا کہ دیکھو میں نے اس کی کتنی درستگی کر دی، تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے بعض ایسے دوست ہوتے ہیں جو اسلام کے نادان دوست ہوتے ہیں، وہ جو اسلام کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی برا نہیں کرنا چاہ رہے، وہ اپنی نیت میں بڑے مخلص ہوتے ہیں، لیکن وہ نادان دوست ہوتے ہیں اس بڑھیا کی طرح، کہ جس طرح سے اس نے بڑھیا نے تو اپنے طور پہ اس کی بات سے بھلائی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ الٹا بھلائی کے بجائے اس نے اس کا ستیہ ناش کر دیا، بالکل اسی طرح بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے نادان دوست ہوتے ہیں، اب اسلام نے قرآن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو احکام بیان کیے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم احکامات پہ عمل کریں، ہم اپنی من مانی خواہشات کے مطابق ان احکامات کے اندر تبدیلی کرنا چاہیں، یا ہم کہیں گے نہیں اس آیت کا مطلب تو یہ ہے، اس حدیث کا مطلب تو یہ ہے، اور ہم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنے خیالات کو اس کے ذریعے سے، تو یہ ویسا ہی ہے کہ بعض کے ذریعے سے جس طرح سے اس نے اس کے ناخن کاٹ دیا تو سمجھا تھا کہ میں نے اسلام کی اصلاح کر دی ہے اور میں نے اسلام کی درستگی کر دی ہے. جو ہمارے ہاں بھی آج کل ہوتا ہے نا کہ بھائی ماڈرن ہونا چاہیے، یہ ماڈرن والے بس وہی کام کر رہے ہیں جو عقاب کے ساتھ کر رہے ہیں، کہ اسلام کی اصلاح نہیں، اسلام کے مطابق اپنی اصلاح کرنی ہے. اسلام تو مکمل ہے، الیوم اکملت لکم، اللہ نے دین مکمل نازل کیا، دین کا کوئی ریوائز ایڈیشن نہیں ہے کہ 2000 آ گیا ہے، 21 صدی آ گئی ہے تو 21 صدی کے لیے نیا ریوائز ایڈیشن ایشو کیا جائے. یہ دین کے اندر یہ نہیں ہے، دین وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ 2000 سال پہلے نازل کیا گیا، ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے عقیدے اپنے خواہشات کے مطابق اسلام کو نہیں بدلنا. قرآن کو جو آسان کیا گیا ہے وہ سمجھنے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا فَلَقَدْ يَسَّنَّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اول تو اس میں لفظ ذکر کا ہے، اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر ہے اس کو قرآن کو ہم نے آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے، ایک تفسیر اس کی یاد کرنا ہے کہ قرآن آسانی سے یاد ہو جاتا ہے بنسبت اسی جیسی کوئی اور اتنی ضخامت کی عربی زبان کی اور کتاب ہوتی، اس کو یاد کرنا واقعی بہت مشکل ہے. حتیٰ کہ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ادا ہوئے جملے ہیں، وحی کے ذریعے سے ادا ہوئے ہیں، حدیث وحی کے علاوہ تو نہیں ہے، لیکن حدیث کی بھی کتاب کو پورا بیان ہی اس طرح سے یاد کرنا یہ زیادہ مشکل ہے بنسبت قرآن کی مشکل یاد کرنے کے. ایک تو اللہ نے قرآن کو واقعی آسان کر دیا یاد کرنے کے لحاظ سے، اور جو جہاں تک تعلق ہے سمجھنے کے لحاظ سے، تو یوں سمجھیں اس کی مثال کہ جیسے کہا جائے کہ بھائی ہم نے، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے باورچی خانے کے اندر، یا کھانا کسی باورچی کو کہتا ہے، میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی شخص اپنے خادم کو کہتا ہے کہ بھائی میں نے باورچی خانے کے اندر سارے مسالے رکھ دیے ہیں، گوشت لا کے رکھ دیے ہیں، سب چیزیں کر دی ہیں، تو میں طریقہ بھی سکھا دیا ہے، اب تم پکا لو اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے پکانا آسان ہے، لیکن اگر اس پر مسالہ بھی نہ ہو، اس کے پاس گوشت بھی نہ ہو، اس کے پاس طریقہ بھی نہ ہو، اور وہ خود کہے کہ جی انہوں نے تو کہا تھا کہ ہانڈی پکانا آسان ہے، تو وہ ہانڈی جلائے گئی. قرآن کا سیکھنا اللہ نے واقعی آسان کر دیا ہے، کب؟ جب آپ کے پاس وہ ٹولز آ جائیں تو قرآن کا سمجھنا آسان ہے. وہ ٹولز آ جائیں جو قرآن کو سیکھنے کے لیے چاہیے، پھر آپ کے لیے واقعی آسان ہے. اور وہ ٹولز کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کو میتھڈولوجی آنی چاہیے، میتھڈولوجی تو سیکھیں استاد سے، جیسے میں نے کہا کہ اس کو کھانا پکانے کا طریقہ آنا چاہیے، اس کو کھانا پکانے کا طریقہ نہ ہو کہ جی میرے آقا نے کہہ دیا ہے کہ جناب کھانا پکانا بہت آسان ہے، مان لیے بریانی بنانا بہت آسان ہے، تو وہ اس جملے پہ جس کو بریانی پکانا سے سیکھی نہیں ہے، تو وہ بریانی کے بجائے کھچڑی بنائے گا. ہاں جب سیکھ لے گا تو پھر اس کے لیے وہ آسان ہے. تو قرآن کا سیکھنا آسان ہے، کب؟ جب آپ کے پاس وہ ذرائع، وہ چیزیں، وہ حاصل ہو جائیں کہ جو قرآن کی فہمی کے لیے چاہیے. عربی زبان ہے، استاد سے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، وہ فہم لینا ہے. استاد کا فہم کیوں ہے؟ استاد نے سیکھا اپنے استاد سے، انہوں نے سیکھا اپنے استاد سے، انہوں نے سیکھا اپنے استاد سے. یہ چین کہاں جا کے ٹوٹ رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام. اس لیے استاد کا مستند ہونا یہ وہ فہم ہے کہ جو اللہ نے اپنے صحابہ کو دیا، صحابہ کرام رضوان اجمعین نے، تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو. اس لیے مسلم شریف کے مقدمے کے اندر امام نبی رحمۃ اللہ لکھا کہ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر دین کے سیکھنے کے اندر یہ چین کا سلسلہ نہ ہوتا، یہ مستند ذریعے سے سیکھنا نہ ہوتا، لقال من شاء ما شاء، تو دین میں ہر شخص کا جو دل چاہتا وہ کہہ لیتا، کھڑا ہوتا کہتا کہ جی میری سمجھ یہ ہے، اور وہ دین کے اندر پھر وہی حشر ہوتا جو اس بڑھیا نے بات ساتھ کیا اور وہ ہو رہا ہے. دوسری بات اسی طرح فرمایا مسلم شریف کے کہ فنزر امن تاخذو نہ دینا کو، اس نے صرف مقدمے میں ہی امام نبی رحمت لکھا ہوا کہ فنزر امن تاخذو نہ دینا کو، کہ تم دیکھو کہ ان حاضر اسناد من الدین، یہ جو استاد ہے اور پھر اس کا استاد ہے، پھر اس کا استاد ہے، یہ جو پوری سند آ رہی ہے یہ میرے دین میں سے ہے، فانظروا تم دیکھو تو صحیح کہ من تاخذون دینکم تم کس سے لے لو دین اپنا، کیا آیا وہ مستند ہے کہ غیر مستند ہے، اور اس نے وہ کیا ہے یا نہیں کیا. تو جس طرح سے ہمارے ہوتا ہے کہ بھی آپ ہر فن کو اس کے اہل فن سے سیکھتے ہیں،
بائبل وغیرہ کو لوگوں نے خود ہی تعویلیں شروع کی میں سے ہی ہوتا رہا، اس میں کوئی سند نہیں رہی ہو.
جی اس کے نام کوئی سند بھی نہیں، وہ تعلیم محرف بھی ہوگی، اور اسی بات یہ تھی کہ زبان یہ محفوظ نہیں رہی، اور بہت سارے ان کے تحریر کے اسباب ہیں، ان میں سے ایک رنگ یہ بھی ہے. یہ تھوڑا سا میں دو باتیں دو تین اور نکات بیان کر دوں جس کا تعلق ہماری زندگی سے. ایک تو یہ جو میں نے بیان کیا کہ رحمت المومنین کے بھئی یہ قرآن کو ہم نے صرف اور صرف دم کے لیے نہیں استعمال کرنا ہے، بالکل دم قرآن سے دم کرنا بالکل برحق ہے، اللہ واقعی شفا دیتا ہے، اور ہمارے قرآن سے اللہ جل شان و جسمانی امراض کو واقعی شفا دیتا ہے، لیکن قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ روحانی امراض سے شفا ہے، ہمیں اس کو سیکھنا ہے. اور دوسری بعض جو رب یہ جو ربی ادخلنی مدخل صدق اور اسا ربکم اقام محمود ہے، اس میں ہمارا تذکرہ کیا ہے؟ اس میں ہمارا تذکرہ یہ ہے کہ شفاعت کی درخواست اللہ کے نبی علیہ السلام سے ضرور کرنی ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. لیکن یہ یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو میرے حوض کوثر پہ آئیں گے، اور میں ان کو پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں. یہ ہماری زندگی سے تعلق ہے، میرا ٹٹول ہے اپنا، کہ میں ان کو پہچان کے بلاؤں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، اور میں ان کو قریب کرنا چاہوں گا کہ میں ان کو حوض کوثر سے جام پھیلاؤں. مفہوم حدیث شریف کا، بخاری شریف بھی روایت ہے مسلم کی. اور فرشتے کہیں گے کہ دور ہو، تم قریب نہیں آ سکتے نبی علیہ السلام، تم قریب نہیں آ سکتے. اور پھر فرشتے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام کر دیے. جملہ بڑا گہرا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال اور ہمارے گناہ ہمیں ہماری امید 100% شفاعت کی، ہمارے پاس شفاعت کے علاوہ اور ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی عمل کوئی نہیں کیا ایسی نہیں جس کی بنیاد پہ. ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت ہی جو ہے جس کا آسرا لگا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے. وہ اعمال بھی کریں کہ جو آپ علیہ السلام کی شفاعت کے دلوانے والے ہیں، اتباع سنت، درود شریف کی کثرت اور دین کا کام. دوسری بات، قل رب ادخلنی مدخل صدق نے ہمارا کیا تذکرہ ہے؟ تو ہجرت کے والے سے اللہ کی آیت تھی، ہمارے سے کیا تھا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے، ہمیں ایک بڑا عجیب سبق سکھلایا گیا اس آیت میں. قل رب، تمہیں مشکل مقام سے نکلنا ہے، آسانی کی طرف جانا ہے، تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، تم بالکل دلدل میں پھنسے ہوئے ہو. یہی صورت تھی نا ہجرت سے پہلے. تو اللہ نے کیا تعلیم دی؟ کہ ہاتھ پکڑ لو. کس کا؟ اللہ کا، دعا کے ذریعے سے. اپنے اسباب پہ نظر جمع کرو لیکن ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف کر دو، وہ تمہیں ہر مشکل مقام سے نکال دے گا. تو ہمیں اپنی تکلیفوں کے اندر نہ اپنے اسباب جمع کرنے ہیں اپنی پریشانیوں میں جو ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن قل رب ادخلنی مدخل صدق، اللہ مجھے یہ جو باب مسلم لکھا ہے کہ یہ دعا آج بھی مسلمان اپنی مصیبتوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے آسانی کی طرف نکال دے، مجھے آسانی کی طرف نکال دے اس مصیبت میں جس میں میں پھنسا ہوں، اس مصیبت میں جس میں میں پھنسا ہوں اس سے نکال کے مجھے آسانی کی طرف کر دے. تو اللہ کا وہ سہارا وہ نکال دے گا. وجعلنی من لدنک سلطان نصیر، اللہ میں بے بس ہوا ہوں میرے لیے مدد کر دے، مجھے میرے لیے طاقت والی مدد کرنے والی دلیل بنا دے، میں بے دست و پا ہوا ہوں. تو اللہ کر دے گا، اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ جیسا کر دیا تو ہم بھی دعا مانگو، تمہیں تعلیم دیے گئے، قل آپ کہہ دیجیے ہمیں تعلیم دی گئی۔ تو اپنی مصیبتوں کے اندر، اپنے پریشانیوں کے اندر ہمیں اللہ کے آگے جھک کے اللہ سے دعا، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھیں، نئی دعا یاد، اس کا مفہوم مانگ لیں اللہ سے۔ تیسری بات، قل جاء الحق وزہق الباطل، جی فتح مکہ، تعلق ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ الحق یعلو ولا یعلا، حق بلند ہوتا ہے، حق کو بلند نہیں کیا جاتا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، توجہ سے سنیے کے بعد، اس الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہے، اسلام آج کے دور کے اندر اپنے ذہنوں سے ہمیں یہ ذہنی احساس کمتری کو اتار کے پھینک دیجئے کہ ہم بہت کمزور اور بہت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، الاسلام یعلو، اسلام بلند ہے۔ اسلام کو یاد رکھیں، مسلمانوں کو تو شکست ہوتی رہی ہے، اسلام کو بھی شکست نہیں ہوئی۔ مسلمان تو اپنی بدعمالی کی وجہ سے شکست ہوتی رہی ہے، اسلام کو نہیں کبھی شکست، ہمارے پاس اسلام ہے۔ ہم کیوں احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، مسلمان سائنس میں بھی ٹیکنالوجی میں بالکل پیچھے ہیں؟ یہ مغرب نے ہمارے ذہنوں پہ اس قدر پروپیگنڈا کر دیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ دنیا کا ہر بڑا ادارہ جو اس وقت ویسٹ کے اندر ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اس میں آپ جا کر دیکھ لیں، آپ کو مسلمان لازمی مل جائے گا۔ کیا ناسا ہے، کیا میڈیسن ہے، کیا انجینئرنگ ہے، کیا آرکیٹیکٹ ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں تو صحیح، بس فرق کیا، ہمارے ہیرے بکھرے ہوئے ہیں۔ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہمارے ایک سے ایک بڑھ کے چوٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون کہتا ہے ہمارے پاس ہیرے نہیں ہیں؟ بکھرے ہوئے ہماری ناقدریوں کی وجہ سے، ہم نے اپنی ہیرو کی قدر نہیں کی تو وہ بےچارے دوسروں نے قدر کی اٹھا کے لے گئے۔ تم مسلم اما باندھ نہیں ہوئی ہے اپنے ذہنوں سے، ہم نے سن سن کے لیے ہم بالکل پسماندہ ہیں، ہم پسماندہ، ہم اپنے آپ کو باقی پسماندہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ ہاں ہمارے پاس باقی کچھ نہیں ہے، ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، ہم نے بہت کچھ کیا، ہم نے بہت کچھ کیا۔ ہمارے ٹیکنیشین جو اس وقت اوور سیز میں ہیں، جو ٹیکنیکل فیلڈ میں ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، جو سرجنز ہیں، چوٹی کے سرجنز ہیں، چوٹی کے میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، ان کو نکالے نا، مسلمان بحثیت مسلمان کے مسئلہ یہ ہوا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے ہم شکار ہو گئے، مسلم امہ بکھر گئی، طاقت ہے بکھری ہوئی ہے، طاقت ہے بکھری ہوئی ہے۔ اگر مسلم امہ کے جو الگ الگ شان ہو، مسلمانوں کو ذرائع دیے ہیں، جو وسائل دیے ہیں، وہ وسائل اگر مسلمان ایک امت ہو، وسائل جمع ہو، ان کے وسائل، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں ہم طاقت میں نہ ہوں، بکھرے ہوئے، ہر ایک اپنی اپنی طاقت میں اور بے حسی ہے۔ اچھا اس کو مار پیٹ رہی نا، اس کو پیٹ رہی، مجھے تو نہیں پیٹ رہی نا۔ تو جال حق کو حق الباطل، ہمارے پاس تو حق آ گیا ہے، باطل کو اس سے ہم کیوں مرغوب ہوئے ہیں؟ ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ باطل بہت، ہم باطل تو ہے ہی کمزور، باطل تو مکڑی کا جالا ہے، ہم کیوں مکڑی کے جالے سے مرغوب ہوئے ہیں؟ یہ ہے ہماری زندگی کا تعلق۔ ان الباطل کانا زہوقا، اللہ کہہ رہا ہے باطل تو ہے ہی کمزور۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ تو دوبارہ دیکھ لیجئے، محمد اللہ تحجد بہی نافلہ تلق، اور رات میں تحجد کی پڑھیے، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے۔ اسائیں بات کا رب کو مقام محمودہ، کہ آپ کا رب آپ کو مبعوث کر دے مقام محمود پہ، قل رب ادخل لی مدخل صدق، اور آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب مجھے داخل کر دے سچائی کی جگہ پہ، اور نکال دے مجھے سچائی کے ساتھ، سچائی کی جگہ سے سچائی کے ساتھ نکال دے۔ فج علی مل لدن کا سلطان النصیر، اللہ میرے لیے واضح مدد کرنے والی قوت والی دلیل کر دیجئے اپنی جانب سے۔ قل جاء الحق وزہق الباطل، اور دیکھیں دعا میں مانگی گئی مل لدن کا، اللہ اپنی جانب سے کر دیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ اپنی جانب سے عطا کر دیں۔ قل جاء الحق، اب کہہ دیجئے حق آ گیا، وذاق الباطل، باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہقا، باطل تو جانا ہی ہے، باطل تو خس و خاشاک ہے، سمندر کی جھاگ ہے، دیکھنے میں بہت زیادہ نظر آتی ہے، دیکھنے میں بہت زیادہ نظر آتی ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، اور آپ کہہ دیں کہ ہم نے نازل کرتے ہیں قرآن، میں نازل کیا ہم نے قرآن، ما هو شفاء، جو شفا ہے، اور رحمت للمؤمنین، مؤمنین کے لیے رحمت ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں ہوتا ظالموں سے مگر خسارہ زیادہ، یعنی ظالموں کے لیے تو خسارہ ہی زیادہ ہوتا ہے، کس سے؟ قرآن سے، کہ جب وہ قرآن کو اپنے قرآن سے الٹا بجائے ہدایت دینے گمراہ ہوتے ہیں تو اپنی گمراہیاں بڑھتے چلے جاتے ہیں، جب قرآن لطف نکالنا شروع کرتے ہیں، اس پہ کفار بھی شامل ہیں، اور وہ ویلا نام یہاں تک تھی.